الحمدللہ گزشتہ تقریباً 20 سالوں سے قرآن مجید فرقان حمید کی تفاسیر، متعدد صورتوں کی تفاسیر، پورے قرآن کریم کا خلاصہ، یہ ترتیب وار اس مسجد شریف کے مسلح پر ذکر کرنے کا، سننے کا، سمجھنے کا، سیکھنے کا اللہ نے ہمیں موقع عطا فرمایا ہے. اس دفعہ ہم نے چاہا کہ قرآن مجید فرقان حمید کا آپ اگر ترجمے کے ساتھ مطالعہ کریں اپنی جگہ پر، لیکن کسی خاص عنوان کے ساتھ اگر اس کا مطالعہ کریں تو پھر ان تراجم کو، ان معانی کو، ان تفسیر کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے. اور اس میں سب سے بڑی چیز ہے انبیاء کرام کے قصص اور واقعات. اس لیے ہم نے رمضان شریف کے اندر اپنی اور آپ کی اصلاح کے لیے ایک عنوان رکھا، مولا صلی وسلم دائمًا سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم کلہم رسول اللہ ملتمس غرفا من البحر او رشفا من الدیم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم مولای صلی وسلم دائما سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم، نبی معظم، باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ و صحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. الحمدللہ آج کا پہلا روزہ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے اور عافیت سے اپنے کمال کو پہنچا. نماز اور تراویح کے سلسلے کو بھی اللہ رب العالمین نے اس کی توفیق سے ادا کی گئی. آج کے روزے کو، آج کی تراویح کو، آج کے صدقات اور جملہ وظائف کو اللہ رب العالمین اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. نماز تراویح کے بعد ہماری یہ کوشش ہر سال رہی کہ ہم باہم مل کر، کیونکہ یہ شہر تقویٰ ہے جہاں اس مہینے کے اندر اپنے ایمان اور اپنے عقیدے کی درستگی کے لیے ہم بصورت عبادت جن چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں، وہیں پر یہ تعلیم کا مہینہ بھی ہے. یعنی پورے سال میں ہمیں اتنی نالج اور اتنی معلومات شاید حاصل نہیں ہو پاتی دین کے بارے میں جتنی رمضان شریف کا مہینہ، جو ہمارے لیے باطنی تقوی کا بھی ہے اور ہمارے لیے تعلیم کا بھی ہے. تلاوت قرآن، ترجمہ قرآن، تفسیر قرآن، احادیث، واقعات صحابہ، تاریخ اسلام، المختصر، ان تمام امور پر پورے سال بندہ اتنی توجہ نہیں کر پاتا جس میں اللہ رب العالمین جل وعلا کی طرف سے یہ مہینہ خود ایک مقدس مہینہ، تعلیم کا مہینہ، تقوی کا مہینہ ہے، جس میں الحمدللہ شوق بھی بیدار ہوتا ہے اور انسان اپنی مصروفیات سے مومن وقت نکال کر علم دین حاصل کرتے ہیں. قصص الانبیاء، مانا کہ قصص الانبیاء ہم سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، سمجھتے رہتے ہیں، لیکن اس دفعہ اللہ کی توفیق سے ہماری کوشش یہ ہے کہ اس میں وہ بنیادی باتیں جو ذات انبیاء کے حوالے سے، قرآن کی بنیادی تعلیم کے حوالے سے، شریعت مطہرہ کی معلومات کے حوالے سے، قرآن کی تفسیر کے حوالے سے، جس کا جاننا ایک عام سطح کے شخص کے لیے بھی اور ایک اہل علم کے لیے بھی انتہائی فائدہ مند ہے، سود مند ہے، انشاءاللہ اس چیز کو ذکر کیا جائے، جس میں عصمت انبیاء، مقام انبیاء، ان کے واقعات اور اس واقعات کے ضمن کے اندر بے شمار قرآن کی آیتیں جو ان کے واقعات کو اور صورتیں جو بیان کرتی ہیں. تو یہ تمام، یعنی ایک یہ عنوان ایسا ہے، توجہ میری طرف رکھیے گا، یہ ٹیکنیکل کام ہوتے رہیں گے، آپ توجہ اپنا کیونکہ وقت مختصر، کہ قصص الانبیاء ایک ایسا ٹاپک ہے کہ جس کے تحت ہم پورے قرآن کا مطالعہ کر سکتے ہیں. قصص الانبیاء ایک ایسا ٹاپک ہے کہ جس کے تحت ہم پوری اس ذخیرہ اسلام کو دیکھ سکتے ہیں ہر شعبے سے، عبادات سے بھی، اخلاق سے بھی، تاریخ سے بھی، نظریے سے بھی. کیونکہ قرآن کریم جن سبجیکٹ پر بات کرتا ہے وہ چار ہے. یوں تو اگر کتاب کے حوالے سے اگر قرآن کریم کو اگر آپ دیکھیں گے تو قرآن کریم کا موضوع انسان ہے. یعنی قرآن کریم جس طرح ایک کتاب کا ایک سبجیکٹ ہوتا ہے، سائنس کی کتاب ہے، فزکس کی کتاب ہے، تو قرآن کریم نہ فزکس کی کتاب ہے، نہ کیمسٹری کی کتاب ہے، نہ سائنس کی کتاب ہے، یہ کتاب ہدایت ہے. کتاب ہدایت سے مراد یہ ہے کہ انسان جس جس علمی زاویے سے اپنی زندگی کے مقصد کا شعور حاصل کر سکتا ہے، چاہے سائنسی اصول ہوں، چاہے کیمسٹری کے اصول ہوں، چاہے فزکس کے اصول ہوں، چاہے ہسٹری تاریخ کے اصول ہوں، چاہے گرامر کے ہوں، المختصر جتنے علوم جس جو انسان کے ساتھ ٹچ ہوتے ہیں، اس کی فکر کے ساتھ، اس کے شعور کو بالغ کرتے ہیں، تو قرآن ان تمام علوم کو بیان کرتا. اب دیکھو ایک سائنسدان اگر قرآن کو پڑھتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ قرآن جو ہے سائنس کی کتاب ہے، لیکن قرآن سائنس کی کتاب نہیں. ایک کیمسٹری کا ماہر، ایک فزکس کا ماہر اگر قرآن کی آیات پر غور کرتا ہے تو کہتا ہے یہ تو اس فن کی کتاب ہے، لیکن قرآن اس فن کی کتاب نہیں، یہ تو کتاب ہدایت ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ ہر علم کا ماہر، تاریخ کا ماہر جو ہسٹوریکل پلیس یا واقعات کی طرف زیادہ گہرائی رکھتے ہیں، وہ قرآن کو پڑھتے حیران ہو جاتے ہیں کہ جناب یہ جتنی سچائی کے ساتھ، جتنی باریکی کے ساتھ، جتنی وضاحت کے ساتھ، جتنی بنیاد کے ساتھ، جتنی اصل کے ساتھ یہ کتاب تاریخ کو بیان کرتی ہے، ایسے تاریخ کو کوئی نہیں بیان کرتا. وہ کہتا ہے قرآن تاریخ کی کتاب ہے. دراصل یہ کیوں ہوتا ہے کہ جو تاریخ کا ماہر ہے وہ قرآن کریم کو پڑھتا ہے تو یہ تاریخ کی کتاب ہے، سائنس کا ماہر ہے تو کہتا ہے سائنس کی کتاب ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کے اندر جو اللہ رب العالمین نے سمجھ کے جو زاویے رکھے ہیں، جس کے ذریعے وہ حق کے قریب جاتا ہے، تو قرآن ان تمام علوم کو ڈسکس کرتا ہے. لیکن ان تمام مجموعہ علوم کا نام ہے ہدایت، کہ جس کے ذریعے اس کو اپنی زندگی کا مقصد، اچھے برے کا پتہ، خالق اور عبد کے تقاضے اس کو پتہ چل جائے. یہ سمجھ رہے ہیں آپ؟ جی. اب آگے چلتے ہیں. لیکن جو انبیاء کے قصص بیان کیے گئے ہیں، ابھی میں آپ کے سامنے خطبے میں نے سورہ ہود جو ترتیب مصحف کے اعتبار سے قرآن کریم کی 11th سورت ہے، ظاہر سی بات ہے ہم نے انبیاء کو جانا قرآن کے ذریعے جانا، اور پورے قرآن کے اندر انبیاء کے واقعات کو ڈسکس کرنا ایک خاص شعبہ ہے. یعنی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ قرآن کریم کے مضمون کے اعتبار سے، موضوع نہیں، مضمون کے اعتبار سے تین شعبے ہیں، حلال، حرام اور واقعات. حلال و حرام محکمات ہیں اور اس کے ساتھ انبیاء کرام کے واقعات ہیں. ان واقعات کے بغیر یہ حرام و حلال کے مسئلے سمجھ میں نہیں آ سکتے. اس لیے ہم نے اس موضوع کا انتخاب کیا کہ اس کا موضوع آپ تفسیر قرآن کر دیں، دورہ قرآن کر دیں، یہ قصص الانبیاء کر دیں. لیکن عام رسمی گفتگو جو قصص الانبیاء میں ہوتی ہے اس سے ہٹ کر ایک قرآن کا مطالعہ انشاءاللہ ہم سورہ فاتحہ سے لے کر سورۃ الناس تک کا کریں گے. اب آئیے اس کے مقصد کیا ہے. میں جتنی بھی اس پر تقریر کر دوں کہ قصص الانبیاء کا یہ فائدہ، یہ فائدہ، یہ صرف ہسٹوری نہیں ہے، یہ ایک واقعات ہی نہیں ہے، یہ اتنی بڑی حقیقت ہے کہ ہدایت کا ایک بہت، یعنی جو شخص یہ چاہتا ہے کہ ہدایت اس کو نصیب ہو جائے، تو سب سے پہلی چیز دین کو سمجھنے کے لیے، مزاج دین کو سمجھنے کے لیے، ہدایت کو سمجھنے کے لیے، قرآن نے، اللہ نے جس چیز کو سب سے پہلے انبیاء کے سامنے رکھا وہ انبیاء کے قصے تھے. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انبیاء کرام کے واقعات کی کتنی اہمیت ہے. لیکن اس میں انبیاء کے واقعات کے ضمن میں جو نظریات، عقائد، اخلاق، ان تمام کا انشاءاللہ قرآن کریم کے ساتھ مطالعے کی کوشش کریں گے جو ہمارے پاس مختصر سا وقت ہے. لیکن آئیے پہلے قرآن مجید ان واقعات کے بارے میں کیا کہتا ہے. اللہ رب العالمین کی سچی کتاب قرآن مجید سورہ ہود، جس طرح کہ پہلی سورت قرآن کریم کی سورہ فاتحہ ہے، دوسری سورہ بقرہ ہے، تیسری سورہ آل عمران ہے، اس طرح قرآن کریم کی 11th سورت ہے سورت ہود. سورت ہود کی آیت نمبر 120 اللہ رب العالمین فرما رہا ہے وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ. اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین خطاب کر رہا ہے حضور سے کہ وَكُلَّن نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرَّسُلِ وَكُلَّن نَقُصُّ، تمام کے قصے ہم بیان کریں گے، عَلَيْكَ آپ پر، مِنْ أَنْبَاءِ الرَّسُلِ جو انبیاء کے واقعات میں سے ہیں. اے نبی محترم، جتنے انبیاء آپ سے پہلے گزر گئے، اب سب کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، کتنے انبیاء گزرے؟ 124,000، بعض حدیث میں 12,000، بعض حدیث میں ہے 224,000، مختلف زاویے اس کی ایک الگ بحث ہے کہ تعداد کیوں مختلف ہوئی، آگے انشاءاللہ موضوع آئے گا تو ہم اس کو تعداد کے حوالے سے بھی اس کے اعتراض کا جواب دیں گے. لیکن اللہ یہ فرما رہا ہے کہ حبیب، ہم نے جتنے انبیاء، یعنی اگر آپ قرآن مجید میں اگر آپ دیکھیں تو 30 سے بھی کم انبیاء کرام جن کا ذکر قرآن میں آ رہا ہے، آگے اس کو تفصیل سے ہم بیان کریں گے. لیکن اللہ یہ فرما رہا ہے کہ جن کا ذکر ہم نے قرآن میں کیا یا نہیں کیا، لیکن تمام کے واقعات ہم نے آپ کو سکھائے ہیں اور بتائے ہیں. وَكُلَّن نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، اور ہم آپ کو رسولوں کی تمام خبریں بیان فرماتے ہیں. کیوں کیوں بیان فرماتے ہیں؟ وہ تو چلے گئے، اب جو اس شریعت کی بات ہے وہ آپ بیان فرمائے، جو چلے گئے ان کی بات کیوں بیان کی جا رہی؟ تو اللہ رب العالمین شاہ فرما رہا ہے، اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، ان کے واقعات کے ذریعے آپ کے دل کو تسلی ملے گی اور ان کے قصوں کے ذریعے آپ کو تسلی ملے گی، آپ کو تربیت کا انداز ملے گا. کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت، حضور جس ذات کے شاگرد ہیں وہ اللہ رب العالمین جل و علا کی ذات ہے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے اخلاق اور آداب کو لیتے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ آداب میں یہ ہے کہ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، اے حبیب، ہم نے آپ پر اس قرآن کو، اس انبیاء کے قصے کو اس لیے اتارا ہے تاکہ اس کے ذریعے ہم آپ کے دل کو تسکین دیں. وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، اور ان قصوں میں آپ کے پاس حق آ گیا اور مومنین کے لیے نصیحت اور عبرت. اب آپ دیکھیں، وہی بات آئی جو میں تمہید میں آپ کے سامنے ذکر کرا. اللہ فرما رہا ہے یہ واقعات محض واقعات نہیں، اس کے ذریعے ہم حق کو واضح کریں گے، اس کے جامع میں، اس کے آئینے میں ہم حق کو بتائیں گے، تعلیم کو بتائیں گے، اور اس میں ہمارے بندوں کے لیے ہم نے موعظت اور نصیحت کو رکھا ہے. یہ ہے قرآن مجید فرقان حمید کا بنیادی نقطہ کہ قصص الانبیاء کی غرض کیا ہے، کیوں بیان کیا جاتا ہے. یہ محض قصے کہانیاں نہیں ہیں، بلکہ قرآن کریم فرقان حمید نے یہاں واضح طور پر ذکر کر دیا ہے. وَجَاءَكَ فِي هَذِ الْحَقِّ، اور آپ کے پاس ان قصوں میں حق آیا ہے، ہدایت آئی ہے، حرام و حلال، تاریخ، نصیحت، تقاضے، معاشرت، یہ ساری چیزیں آ گئی ہیں. وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین بندوں کے دلوں کے اندر سب سے پہلے جو بات ہدایت کے لیے اٹریکٹ کرتی ہے، نصیحت کے طور پر، معزت کے طور پر، تو فرمائیے انبیاء کے واقعات ہیں. محبت کے لیے، دل جوئی کے لیے، ظاہر سی بات ہے ایک بندے کو کوئی عمل کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن جب اس کو یہ پتا چل جائے کہ یہ کام تو فلاں پہ بھی گزرا ہے تو ایک اس کو تسلی ہو جاتی ہے اور راحت کے ساتھ اس چیز کو گزارتا ہے. ایک جگہ اور قرآن کریم نے ذکر کیا، سورہ المومنون میں، سورہ المؤمن میں، مومنون نہیں، المؤمن. ایک سورت قرآن کریم کے المؤمن ہے اور ایک المومنون ہے. تو سورہ المؤمن کی آیت نمبر 78 میں بھی اللہ نے ایک جگہ اس بات کو ذکر فرمایا. یوں تو حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ الحمدللہ اس مسجد شریف میں ہم نے گزشتہ سال اس قصے کو بیان کیا، اور اس کے درمیان موجود وہ پوری سورت کی تفسیر کرنے کی سعادت حاصل ہوئی. لیکن سورہ المومن کی آیت نمبر 78 میں اللہ اس بات کو، سورہ ہود میں تو بتایا کہ ہم نے واقعات کیوں اتارے اور سارے انبیاء کے واقعات آپ کو کیوں ذکر کیے ہیں، اب یہاں پر یہ بات ذکر کی جا رہی ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ، اے حبیب، بے شک ہم نے آپ سے پہلے جو رسول بھیجے ہیں، مَن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَن لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ. محبوب، بہت سے انبیاء ایسے ہیں جن کے قصے ہم نے آپ کو سنا دیے. فرما من قصصنا علیک، کچھ ایسے ہیں جس کے قصے ہم نے آپ کو سنائے. ومنہم، اور انبیاء کی جماعت میں کچھ ایسے نبی ہیں کہ من لم نقصص علیک، اور کچھ انبیاء ایسے ہیں جن کے قصے ہم نے نہیں سنائے. یہ سورہ المومنین کی آیت. اب اس سورہ المومن کی آیت نمبر 78 میں اور سورہ ہود کی آیت نمبر 120 میں بظاہر کچھ تضاد نظر آتا ہے. میں نے پہلے کہا کہ ہم اس کا مطالعہ کر رہے ہیں، اگر قرآن کا درس ہوتا تو ہم ایک ہی آیت کو پڑھ کے آگے نکل جاتا. اب مطالعہ ہے تو اس سبجیکٹ سے متعلق جو آیتیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، ایک تو سورہ ہود کی آگے کہ ہم نے وَکُلًّا، تمام کا واقعہ بیان کیا، اور یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ تمام کا نہیں کیا، کچھ کا کیا ہے کچھ کا نہیں کیا. تو اس کا جواب مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ یہ جو ذکر کیا گیا المومن کے اندر کہ ہم نے کچھ کا کیا ہے کچھ کا نہیں کیا ہے, تو اس آیت میں ماضی کا صیغہ اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا کہ بعد انبیاء کے قصے کی نفی کی گئی ہے. لیکن سورہ ہود جو ہے اس آیت کے زمانے میں حال تک, یعنی یہ جو صورت ہے اس میں اللہ رب العالمین نے تو یہ بات ذکر کی کہ ہم نے, یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب آگے ان آیات کا نزول نہیں ہوا. تو یہاں پر ابتدائی تاریخی طور پر 23 سال میں قرآن اترا ہے, تو پہلے اللہ نے یہ فرمایا کہ محبوب ہم نے آپ پر کچھ قصے اتارے ہیں اور کچھ کے قصے نہیں اتارے. لیکن پھر آگے جا کر سورہ, کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو علم جو ہے وہ قرآن کی نزول کے ضمن میں ہوا ہے, یعنی حضور کی علم کا جو سورس ہے وہ قرآن ہے. ایک بات کا آپ کو علم نہیں, اللہ رب العالمین آپ پر آیت اتار کر اس کا علم عطا فرما دیتا. ایک بات کا علم نہیں, پھر اس پر اللہ رب العالمین آئے, کیونکہ وعلمک ما لم تکن تعلم, جو قرآن نے ذکر کیا وعلمک, حبیب ہم آپ کو تعلیم دیتے ہیں, علم یعلم تعلیم, حبیب ہم آپ کو تعلیم دیتے ہیں, وعلمک, علم تعلیم دیتا ہے اللہ کا آپ کو, ما لم تکن جو آپ نہیں جانتے تھے, ما لم تکن تعلم جو آپ نہیں جانتے تھے. تو قرآن کی یہ آیت یہ بتاتی ہے کہ حضور کے لیے تعلیم کا سلسلہ بالتدریج کنٹینیو جاری رہا. کب تک جاری رہا؟ جب تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر قرآن مکمل نہ ہوا. قرآن کریم مکمل ہو گیا, سکال علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے علم کلی, علم ما کان و ما یکون, اس کی مکمل تکمیل ہو گئی. آگے یہ بات آئے گی, علم کلی سے مراد ہر چیز کا علم, ہر چیز کا مراد اللہ کے مقابلے میں ہر چیز نہیں, مخلوق میں جو اللہ رب العالمین نے جتنا علم تقسیم کیا ہے ان تمام کے فردن فردن علم کا کل جو ہے وہ اللہ رب العالمین نے قرآن کے ضمن میں, قرآن کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. جب ہم یہ جملہ کہتے ہیں اہل سنت کہ حضور سید عالم کو علم کلی ملا ہے, تو بعض لوگوں کو خامخواہ تشویش ہوتی, جانتے بھی لیکن پھر بھی ایک پروپیگنڈا تو کرنا ہوتا ورنہ کیسے دکان باقی رہے گی, کیونکہ ان کو پتا ہے ظاہر سے کوئی جاہل آدمی اللہ کے مقابلے میں ایک ذرہ نہیں مان سکتا کسی کے لیے, تو کل کیسے مانے گا؟ کہ یہ نبی کے لیے مان لیا. میں نے کہا تو ایک عام جاہل آدمی اللہ کے مقابلے میں اللہ کے مقابلے پر کسی کے لیے ذرہ نہیں مان سکتا, کہ جتنا اللہ جانتا ہے اتنا تو یہ نہیں جانتا لیکن ذرہ جانتا ہے. تو میں نے کہا کل کیسے مانے گا؟ ہاں یہ جو جملہ کہا جاتا ہے کہ حضور کا علم کل ہے, کلی علم ہے, کلی علم سے مراد ماضی کا علم بھی آپ کے پاس ہے, حال کا علم بھی آپ کے پاس ہے, مستقبل کا بھی علم آپ کے پاس ہے. لیکن یہ کل علم سے کیا مراد ہے, آگے چل رہے ہیں تاکہ اس موضوع پر ہم بعد میں گفتگو کریں گے. کل علم سے مراد اللہ کے مقابلے پر نہیں, کہ جتنا اللہ جانتا ہے معاذ اللہ اس طرح حضور جانتے ہیں, توبہ استغفار, یہ تو کوئی جاہل بھی عقیدہ نہیں رکھ سکتا. کسی مسلمان کی طرف یہ بات منسوب کریں کہ جتنا علم اللہ کے لیے مان رہے اتنا, تو اس سے بڑا جھوٹ کیا ہوگا؟ غلط بات ہے, ایسا نہیں ہے, ایسی بات نہیں کرنی چاہیے, دلائل سے بات کرنی چاہیے. اگلے کے پاس اگر ایسی کوئی بات ہے تو دلیل سے لائی جائے, ایسی لوگوں کے درمیان پروپیگنڈا کرنا یہ الگ سی چیز ہے. ہمارے صوبہ سرحد کے اندر بڑا عجیب پروپیگنڈا, یہاں پر اکثر چوکیدار جو بنگلوں پر ہے وہ کبھی کبھی آتے ہیں تو میں ان کو پشتو میں پوچھتا ہوں. ہمارے وہاں پشتو میں یہ بات مشہور, یہ تو اچھا ہوا بھی چینل آ گئے جس طرح کے داؤد اسلامی کا مدنی چینل آ گیا یا انٹرنیٹ آ گیا, تو یہ اہل سنت کے نظریات انٹرنیٹ کے ذریعے مختلف چینلوں کے ذریعے عام ہو گئے, تو پروپیگنڈا ختم ہو گیا. ورنہ آج سے 40 سال 30 سال پہلے ہمارے علاقوں میں پروپیگنڈا یہ تھا کہ اہل سنت جو ہے وہ صفوں میں حضور کے لیے کرسی رکھتے ہیں. ہاں ہاں ابھی بھی آپ صبح سر میں ابھی یہاں پر کوئی بوڑھا بابا جو پشتو زبان بولتا ہوگا نا, اس کو اگر میرا جملہ بولے تو وہ ایگری کرے گا اس سے. تو یہاں پر اکثر پٹھان چوکیدار ہوتے ہیں تو میں ان سے کبھی کبھی پشتو میں پوچھتا ہوں. میں نے کہا کتنے سال سے میری مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں؟ میں ان سے پشتو میں پوچھتا ہوں. وہ کہ جی 10 سال سے پڑھ رہے ہیں. میں نے کہا کبھی کرسی دیکھی تم نے؟ کہ لیکن نہیں. تو میں نے کہا پھر تم کو تبلیغی جماعت نے جھوٹ ہی سکھایا تھا نا سنیوں کو بدنام کرنے کے لیے, یعنی جھوٹ, ایسے عقیدے ہیں اعلی حضرت کو بدنام کرنے کے لیے. تو ایسی بات نہیں ہونی چاہیے, یہ علماء کا طریقہ نہیں ہوتا. تو اب آپ آئیے, تو کلی سے مراد کیا ہوتا ہے؟ میں کیونکہ کچھ ایسی باتیں جو ہماری سوسائٹی میں گردش کرتی ہے تو میں اس لیے اس کو تھوڑا واضح کرنا چاہ رہا ہوں. تفرقے کے ذمن میں نہیں, ایک پروپیگنڈے کی نفی کرنی چاہیے, ایک غلط بات کی نفی, کیونکہ غلط بات کی آپ نفی نہیں کریں گے وہ عقیدہ بن جائے گا. حضرت عثمان غنی کی شہادت کیوں ہوئی؟ حضرت عثمان غنی کے خلاف منفی پروپیگنڈا کیا گیا تھا, آپ کی جانب سے اس کی وضاحت نہیں ہوئی, آپ نہیں چاہتے تھے وضاحت کرنا, آپ بڑے بے نفس شخص تھے, نہیں چاہتے تھے وضاحت کرنا, لیکن آپ دیکھیں وہ آپ کی شہادت اور آپ کے قتل کا باعث بنا. تو لہذا غلط پروپیگنڈا اگر کسی بندے کی طرف کی جائے تو اس کے لیے لازم ہے کہ اس کا جواب دے، بالخصوص عقیدے اور نظریے کے بارے میں. تو یہ کل کی جو بات کی جاتی ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا آواز پہنچ رہی ہے سب کو، کل کی جو بات کی جاتی ہے کہ حضور کا علم اتنا ہے، تو وہ اتنا علم اللہ کے مقابلے پر تھوڑی ہے، وہ تو اللہ نے دیا ہے، وہ تو اللہ نے دیا ہے، وہ ہے تمام انبیاء کے مقابلے میں. یعنی جن نبیوں کو ایک ایک بات بتائی گئی ہے اس تمام کا مجموعہ اللہ رب العالمین نے حضور بتا دیا. جیسا حضور اپنے کمال ذات میں افضل ہیں، اسی طرح آپ اپنے علم میں کل ہیں، کن میں؟ مخلوقات میں. ٹھیک ہے، اب آئیے آگے چلتے ہیں. میں نے چاہا کہ قصص الانبیاء کو شروع کرنے سے پہلے کچھ انبیاء سے متعلق ضروری عقائد پہلے ہم سمجھ لیتے ہیں، تاکہ آگے اس چیز کی وضاحت آتے رہے گی تو ہم انشاءاللہ اس کو ذکر کریں گے. صاحب بار شریعت، اس وقت میں نے بار شریعت کا پہلا حصہ اپنے سامنے رکھا ہے، اور اس سے میں چند عقائد آپ کے سامنے پڑھوں گا کہ انبیاء کرام سے متعلق ایک مومن کو کیا عقیدہ ہونا چاہیے، اور یہ تمام عقیدے قرآن سے ثابت ہیں. ابھی ہم اس کو ذکر کرتے ہیں. حضرت صدر الشریعہ رحمہ اللہ اس بات کو ذکر کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے جس طرح ذات و صفات کا جاننا ضروری ہے، یعنی اللہ رب العالمین کی ذات اور اس کی صفات کے بارے میں بندوں کو جاننا ضروری ہے. کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ کسی ضروری کا انکار، یعنی ایسی چیز کا وہ انکار کرنا بیٹھیں کہ جو ان کے لیے ضروری تھا، جو ان کے لیے ضروری تھا. مثلا جاہلیت کے اندر یا جہالت کے اندر بندہ ایسی چیز کا انکار کبھی کر جاتا ہے جس کے انکار سے کبھی کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن کبھی ایسی چیز کا انکار کر جاتا ہے جو چیز اس کے منصب کا دار و مدار تھا، اس کا انکار کر جاتا ہے. تو یہ تو ایسی ہوا کہ جس طرح ذات کا انکار کر گیا. تو بڑا پیارا جملہ ہے یہاں پر صاحب صدر الشریعہ صاحب باری شریف نے لکھا رضی اللہ عنہ، فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کو اللہ کی توحید کے ساتھ ساتھ انبیاء کی رسالت کے بارے میں نوجوانوں کو، بچوں کو، بوڑھوں کو نماز سے زیادہ ضروری سبق یہ ہے. جیسے ہم نماز کے فرائض کا رٹا لگاتے ہیں نا، وہ اپنی جگہ پر بالکل اہم اور فرض ہے، ضروری ہے، لیکن اس سے زیادہ ضروری ہے عقائد کے بارے میں ایک جملہ سیکھنا اصلاح عقائد کے لیے. آپ اس درس کو دورہ عقائد سمجھ لیجئے. تو آپ فرماتے ہیں مسلمان جس طرح اللہ رب العالمین کی ذات و صفات، اللہ کی ذات کے بارے میں مسلمانوں کو جاننا ضروری ہے کہ کیسے جملے کس سے کے ساتھ اس کو یاد کرنا ہے، اور اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات کے لیے کیسے جملے بولنے ہیں. درود شریف ذرا پڑھیے گا فیروز بھائی، یہ اے سی بند کر دیں، اے سی بند کر دیں، ایئر کنڈیشن بند، تاکہ بات کرنے میں مجھے تھوڑی تازگی رہے، کیونکہ سب سو جائیں گے تو بات کیا کریں گے. درود پاک اللہ علیہ وسلم. نماز ہو گئی ہے بس، ٹھیک ہے. اب تو میں دیکھ رہا ہوں کہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آپ کو لگ رہی ہیں، تو یہ ٹھنڈی ہوائیں تو نماز تک کی تھی، اب تھوڑا بیداری کے ساتھ تھوڑا ہم درس کو سنتے ہیں. تھوڑا سا ٹائم ہے، 10-15 منٹ کا ٹائم ہے بس. بیٹا یہ اے سی بند کر دو. یہ درود پاک اللہم صلی علی محمد. کیونکہ بڑی قیمتی بات چل رہی ہے، وہ ٹھنڈے جھونکے لگ رہے ہیں اور بندہ جو ہے ایک مخمور، بیٹھنے کا ثواب تو ملے گا، لیکن یہ کہ اصل چیز ہے کہ ہم اس تمام نظریات کو یاد کریں. پنکھے چل رہے ہیں انشاءاللہ، اللہ فضل فرمائے گا. اب ذرا غور کیجئے، مسلمانوں پر جس طرح اللہ رب العالمین کی ذات کے بارے میں جاننا ضروری ہے، کیوں؟ اس لیے ضروری ہے کہ وہ کہیں اپنی نادانی میں ان چیزوں کا انکار نہ کر جائے جن کا ماننا اللہ کے لیے ضروری تھا، اور ان چیزوں کو اقرار نہ کر جائے جن کا نام ماننا ضروری تھا. کیونکہ ایسی چیز اللہ کی طرف منسوب کر دی کہ جس سے جو اللہ رب العالمین کے شائن شان نہیں، اور ایسی چیز کا انکار کر دیا جو اللہ رب العالمین کی ذات کی اصل ہے، تو اس سے کیا ہوگا؟ الاعیاذ باللہ، وہ تو اللہ پر ایمان ہی نہیں رہے گا. بندہ بھلے پھر زبان سے اللہ اللہ کرتا رہے، کلمہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، معاذ اللہ پڑھتا رہے، لیکن کلمہ پڑھتا رہے اور پھر وہ غلط عقیدہ رکھتا رہے، تو وہ ایسا ہی ہے کہ جمع کر رہا ہے اور ختم ہو رہا ہے. تو اسی لیے اسی طرح ذات رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم اور جملہ انبیاء کے لیے یہ درس اس لیے ہے کہ ہم ان باتوں کو جانیں کہ کیا چیزیں انبیاء کے لیے ضروری اور لازم ہیں. ابھی دیکھیں آگے چلیں گے تو آپ حیران ہوں گے کہ ایسی ضروری چیزیں ہیں لیکن لوگ اس کو مناظرے کا موضوع بناتے ہیں اور اس کا انکار کرتے ہیں اور باقاعدہ نظریہ بنا دیتے. تو تو فرمایا کہ انبیاء کے لیے کیا چیز محال ہے کہ ان میں نہیں ہو سکتی، اور کیا چیز ایسی ہے کہ جو ان میں ہو سکتی ہے، تو جو نہیں ہو سکتی اس کو ڈال دیا اور جو ہو سکتی تھی اس کو نکال دیا، یہ تو صریح کفر تھا۔ تو لہذا یہ چاہیے کہ صرف کلمہ پڑھنا کافی نہیں ہے، اس کے تقاضے بھی ادا کرنے ہیں، اس کے اصول کو بھی جانا، کہ بندہ کبھی جہالت کے اندر ایسے کوئی جملہ نہ بول دے، ایسا کوئی عقیدہ نہ اپنا لے۔ مثلا دیکھیں، میں ایک جملہ صرف عرض کرتا ہوں، آگے چلتا ہوں، کہ لوگ یہ کہتے جی نبی کو غیب پتا ہوتا ہے، نبی کو غیب کیسے پتا ہوتا ہے؟ حالانکہ آپ حیران ہوں گے، پوری امت کا اجماع اور قرآن کی آیت ہے کہ غیب کا جاننا یہ نبی کی اصل ہے، اگر یہی نبی سے نکال دیا جائے تو نبوت باقی نہیں رہتی۔ اب آپ دیکھیں، اس پر آپ حیران ہیں کہ جناب اس پر بندے کو سمجھ میں نہیں آتا۔ وہ کہتے جی نبی غیب کیسے جانتے؟ ہم نے کہا یہ قرآن کی درجنوں آیتیں جو نبی کے لیے اصول یہ بتاتی ہے کہ وہ نبی ہوتا ہی وہی ہے جس کو غیب دیا جاتا ہے۔ اگر آپ اس چیز کو ہٹا دیں گے تو اب آپ دیکھیں وہی بات کہ جو چیز لازم تھی اس کو انکار کر دیا، جی وہ ہماری طرح ہیں۔ اب یہ ہے کہ انبیاء ہماری طرح نہیں ہوتے، اب اس چیز کو شامل کر دیا، تو جس چیز کو شامل کر دیا، جس جو تھی اس کو نکال دیا، جو نہیں تھی اس کو شامل کر دیا، پھر رات دن کلمہ پڑھتے رہے تو کیا فائدہ ہوا؟ اس لیے بڑی تسلی کے ساتھ دیکھیں، پوری دنیا میں لائیو جا رہا ہے، تسلی کے ساتھ آہستہ آہستہ ہم اس بات کو ذکر کر رہے ہیں سمجھانے کے لیے، تاکہ اس کو آپ غور سے دیکھیں۔ تو صاحب وارث شریعت بڑی پیاری بات لکھتے ہیں، فرماتے ہیں اسی طرح یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ نبی کے لیے کیا کام جائز ہے اور کیا واجب ہے اور کیا محال ہے، یعنی نہیں ہو سکتے، کہ واجب کا انکار اور محال کا اقرار موجب کفر ہے، یعنی وہ چیزیں جو نبی کے لیے واجب تھی جیسے علم، اس کا انکار کر دیا، اور وہ چیزیں نبی کے لیے محال تھی جیسے گناہ، جان بوجھ کے کرنا، اس کا اقرار کر لیا، تو یہ تو کفر ہو گیا۔ اور بہت ممکن ہے کہ آدمی نادانی سے خلاف عقیدہ رکھے یا خلاف بات زبان سے نکالے اور ہلاک ہو جائے۔ آپ کہیں گے کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ میں نے کہا دیکھیے، قرآن کریم نے یہ بات تو صحابہ سے کی ہے جن سے ممکن ہی نہیں ہے، لیکن ان سے بات کر کے قیامت تک کے لیے مسلمانوں کو عقیدہ رسالت کے لیے بیدار اور ہوشیار کیا کہ ہوشیار ہو جاؤ۔ کیا وہی آیت کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، ایمان والو جب میرے نبی گفتگو کر رہے ہوں تو اس وقت تم اپنی آوازوں کو اتنا نیچے رکھنا کہ تمہارا لہجہ، تمہارا ساؤنڈ، تمہاری آواز ہماری نبی کی آواز کے اوپر نہ ہو جائے، اور جب تم ہمیں ہمارے نبی کو کال کرو، پکارو، بلاؤ، تو الفاظوں کا انتخاب اللہ فرماتا ہے بالکل درست رکھنا، ایسا نہ رکھنا کہ جس طرح تم ایک دوسرے کو پکار دو، چچا جان ذرا میری بات کچھ سنو، او بزرگوں میری بات سنیے، او بھائی میری بات سنیے، اللہ فرماتا ہے یہ نہیں۔ اچھا اگر ایسا کر لیا تو کیا ہوگا؟ کیونکہ یہ منع تھا کہ ایسا نہیں کرنا ہے، وہی بات یہاں پر ہو رہی ہے۔ اللہ فرما رہا ان تحبط اعمالکم، اللہ اکبر، اللہ فرماتا میں تمہارے سارے اعمال کو اس قصور کی وجہ سے برباد کر دوں گا۔ اچھا آگے اس سے بڑی خطرناک بات فرمایا، برباد کر دوں گا وہ انتم لا تشعرون، اعمال اگر برباد ہو جائے تو بندہ توبہ کر لے، لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ انبیاء کرام کی بے ادبی میں اگر تم نے کوئی ایسا کوئی کام کر لیا ان کی جناب میں جو بے ادبی کا تھا، جس سے ہم نے روکا تھا، جو چیز ان کے لیے جائز نہیں تھی وہ تم نے ان کی طرف منسوب کر دی، اور جو چیز ان کا کمال تھا اس سے اس کو نکال دیا، تو اللہ فرما رہا ہے کہ ایک تو وہ ہے کہ جس سے غلطی ہو جاتی اور پتہ چل جاتا ہے تو وہ توبہ کر لیتا ہے۔ فرمایا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہیں ہم اس نبی کی بے ادبی پر تمہارے اعمال کو ایسے ضائع کریں گے کہ وہ انتم لا تشعرون، تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ میں مسلمان رہا کہ کیا نہیں رہا۔ معذرت، یہ بڑے خطرناک پوزیشن یہاں ذکر کی گئی ہے۔ تو کتنا حساس مسئلہ ہے انبیاء کی رسالت کا۔ اب آپ غور کیجیے، اس جملے کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریے کہ بندہ پوری زندگی اپنے آپ کو مسلمان سمجھ رہا ہے، نماز نہیں چھوڑ رہا، تراویح نہیں چھوڑ رہا، روزے نہیں چھوڑ رہا، لیکن جو بے ادبی اس سے ہوئی ہے اس سے وہ توبہ نہیں کر رہا۔ جب تک وہ توبہ نہیں کر رہا تو اس کی قیمت نہیں بن رہی، یہ جعلی نوٹ کی طرح بس جمع کرے جا رہا ہے، لیکن اس کو اپروو نہیں کی ریاست نے، تو وہ صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے۔ اب یہ نماز نماز نماز، لیکن جب تک اس پر قبولیت کی سٹیمپ قدرت کی طرف سے نہیں لگے گی، وہ چیز قابل عمل نہیں ہوگی۔ اور وہ کیا ہے؟ توبہ۔
اپنی گناہ کو جانتے ہوئے اس سے رجوع کر لینا، توبہ کر لینا، تو اللہ فرما رہا ہے صحابہ کرام سے خطاب کہ انتحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، میں تمہارے اعمال کو برباد کر دوں گا اور تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا. صحابہ بڑے ڈر گئے اس پر، بڑے ڈر گئے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل حدیث میں آتا ہے کہ آپ اپنی زبان کے نیچے پتھر رکھتے تھے کہ زبان کے نیچے پتھر ہو تو میرا منہ بند رہے اور میں کچھ بولنا بھی چاہوں تو نہ بول سکوں، کیونکہ اتنا بڑا حکم آ گیا ہے. اللہ اکبر. ایک دن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے بیٹھے حضرت عمر سے کہا کہ عمر بولو یہ کیا بات ہے، تو دھیمی انداز میں بولا کہ بولو کیا. حضور نے فرمایا ذرا زور سے بولو، تو رو گئے کہ حضور کیسے زور سے بولوں، اللہ رب العالمین نے تو فرما دیا ہے کہ آپ کے حضور آوازوں کو بلند نہ کیا جائے، اور یہ منہ میں کنکر تھا. تو اللہ کو یہ عمل صحابہ کا اتنا پسند آیا کہ بالکل اس سے متصل دوسری آیت نازل ہوئی، ان الذین یغدون اصواتهم عند رسول اللہ، کہ حبیب بے شک ان الذین وہ تمام لوگ، یغدون جو اپنی آوازوں کو دبا کر رکھتے ہیں، عند رسول اللہ رسول کے سامنے اپنی آوازوں کو دباتے ہیں. اللہ فرماتا ہے اولئک الذین امتحن اللہ، اولئک یہی ہے وہ لوگ، نمتحن اللہ، امتحن اللہ یعنی اللہ نے چن لیا ہے دن کے دلوں کو، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، اللہ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے چن لیا ہے. کیا پتا چلا؟ تقوی اصل میں ہے ہی ادب رسالت کا نام، کیونکہ یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ جن جن لوگوں نے حبیب تیرا ادب کیا ہے، یہ ادب عام بندہ نہیں کر سکتا، جس کے دل میں ہم تقوی اتارتے ہیں انہی سے انبیاء کی جناب کا ادب ظاہر ہو جاتا ہے. یہ اس آیت کو دیکھنے کے بعد آپ خود سنجیدہ طور پر سمجھ جائیے کہ حضرات انبیاء کرام رضوان اللہ اجمعین کا رتبہ اور مقام کیا ہوتا ہے. اچھا، پہلا عقیدہ جو تھوڑا سا وقت ہمارے پاس رہ گیا، شاید ایک یا دو عقیدے کی ہم وضاحت کر سکیں. پہلا عقیدہ یہ ہے جو یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے کہ انبیاء کرام، نبی کون ہوتا ہے، یعنی نبی کس کو کہتے ہیں؟ تو نبی اس بشر کو کہتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے وحی بھیجی. اب یہ ایک چیز، نبی بشر کو کہتے ہیں، یعنی جن کو نبی نہیں کہتے، جن کیونکہ بشر کی ضد کیا ہے، جن. تو نبی اس بشر کو کہتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے وحی بھیجی، اور رسول بشر ہی کے ساتھ خاص نہیں بلکہ ملائکہ بھی رسول ہیں. یہ پہلا عقیدہ جس کی تھوڑی سی وضاحت کرتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء کرام رضوان اللہ اجمعین ہوتے بشر ہی ہیں، نبی جو ہے ہوتا بشر ہی ہے، فرشتہ نہیں ہوتا، جن نہیں ہوتا. تو سب سے پہلی بات تو یہ لازم ہے کہ انبیاء کرام کے لیے عقیدہ رکھا جائے، جو عقیدہ ہے کہ وہ ہوتے ہیں بشر. بشر سے مراد یہ ہے کہ انسان ہوتے ہیں، اور ایک انسان پر جو عوارض طاری ہوتے ہیں وہ تمام عوارض اللہ رب العالمین ان کے ساتھ بھی رکھتا ہے. لیکن ہوتے وہ بشر ہی ہیں، لیکن اللہ انہیں اضافی کمالات ایسے عطا فرماتا ہے، جس طرح اللہ کی تخلیق میں آپ دیکھیے ساری چیز اللہ کی مخلوق ہے، لیکن چاند جو ہے وہ ایک جدا شان رکھتا ہے، ستارے جو ہیں وہ مخلوق ہیں لیکن ستارہ ایک جدا شان رکھتا ہے. یا آپ دیکھیے انسانوں میں آ جائیے، سارے انسان ہیں لیکن انسان میں مومن جو ہے وہ کافر کے مقابلے میں بشر ہونے کے باوجود ایک ممتاز شان رکھتا ہے. ٹھیک ہے، مومنین میں آ جائیے، مومنین میں جو اولیاء ہیں وہ مومن بشر ہونے کے باوجود ایک ممتاز شان رکھتے ہیں. تو یہ امتیازی وصف جو ہے جو ساتھ میں لگ رہا ہے وہ ان کو دوسرے سے جدا کرتا ہے. مثلا آپ غور کریں، میں تھوڑا سا اور اس کے لیے آپ، ہمارے والد صاحب ایک بشر ہیں، انسان ہیں، مرد ہیں، ہم بھی بشر انسان مرد ہیں، اس میں تو ہم اکول اور برابر ہیں، لیکن وہ شان میں ہم سے بلند ہیں، اضافی چیزیں ان کے ساتھ جو اس سے وہ بلند ہیں ان کی قدر کے اعتبار سے. تو جس طرح باپ اور بیٹا دونوں ہوتے ہیں بشر ہیں لیکن رتبہ اور مقام ان کا مختلف ہوتا ہے، ماں عورت ہے، بیوی عورت ہے، بہن عورت ہے، بیٹی عورت ہے، ہیں یہ سب عورتیں، لیکن آپ دیکھیے کہ اس مرتبے کے اعتبار سے ہر چیز اس سے مختلف ہوتی چلی جاتی ہے. تو اسی طرح انبیاء کرام ہیں بشر، بشریت کا انکار کرنے والا تو دار اسلام سے نکل جائے گا، لیکن ان کی بشریت کے باوجود اللہ جو انہیں مرتبہ اور مقام اور ان کی ذات انسان ہونے کے باوجود ان کے اندر جو کمالات اللہ رب العالمین رکھتا ہے، تو ہوتے تو وہ انسان ہے لیکن کوئی انسان ان کی طرح نہیں ہوتا. ابھی آہستہ سے سمجھ لیجیے، ہوتے وہ بشری ہیں. یہاں سے اگر بات نہیں کھل رہی آپ کے ذہن میں اور ذہن کچھ تنگی کر رہا ہے، تو پھر اس کو یوں سمجھ لیجیے آپ کہ ہوتے وہ انسانی ہیں لیکن کوئی انسان ان کی طرح نہیں ہوتا. اس کو دوسرے زاویے سے دیکھیں، ہوتے وہ بشر ہی ہے لیکن کوئی بشر ان کی طرح نہیں ہوتا. اب ہماری آنکھیں ہیں لیکن ان کی آنکھوں کے جو کمالات ہیں وہ کسی اور کے پاس نہیں ہوتے. ہمارے بھی ہاتھ ہیں، ان کے ہاتھ کے جو کمالات ہیں وہ کسی اور کے نہیں ہو سکتے. ان کی سماعت دیکھیں، کسی انسان کے پاس ایسی سماعت نہیں ہوتی. ان کی قوت شامہ دیکھیں، قرآن موجود ہے، حضرت یعقوب کا قمیض آ رہا ہے اور وہ میلوں دور ہے، یہاں پر حضرت یعقوب علیہ السلام کو خوشبو آ جاتی ہے، ایسی قوت مشام. سلیمان علیہ السلام کا لشکر قرآن کہتا ہے سورہ نمل میں ہوا میں اڑتا ہوا جا رہا ہے، اور نیچے چونٹی جو ہے کہ وہ چل رہی ہے، رینگ رہی ہے، اور وہ باتیں کر رہی ہے کہ جلدی کرو جلدی کرو، ایسا نہ کرے کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر جو ہے وہ ہمیں پاؤں تلے روند کے رکھ دے. اب چونٹی نیچے بات کر رہی ہے، وہ لاؤڈ اسپیکر پہ بات کرے تو بندہ آسمان پہ نہیں سن سکتا، تو یہ تو چونٹی کی آواز ہے. چونٹی بات کر رہی ہے، قرآن مجید کہتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہاں سنا اور بہت مسکرائے کہ یہ کیا میرے بارے میں سوچ رہی ہے، تخت فوراً آپ نے نیچے اتارا. یہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے. ہمارے بدن پر اگر کپڑا لگ جائے تو بدبو مارتا ہے، انبیاء کرام رضوان اللہ اجمعین کے بدن پر جو کپڑا لگ جائے تو کوئی خوشبو اس کا مقابلہ نہیں کرتی. یعنی یہ صرف فضیلت ہی کی بات نہیں، عقیدہ ایسی حقیقت ہے. حضرت قرآن مجید یہ تیسری آیت آپ دیکھیے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جب حضرت یوسف علیہ السلام کے فراق میں رو رو کے نابینا نہیں ہوئے، آنکھوں کی بصارت کچھ کم ہو گئی، تو جب حضرت یوسف علیہ السلام کئی سالوں کے بعد مل گئے اور بھائیوں کے ساتھ ملاقات ہوئی جو قرآن کے اندر موجود ہے، اور بھائیوں نے جب کہا کہ ابو کا یہ حال ہے، تو حضرت یوسف علیہ السلام اندر حجرے میں گئے اور جو جبہ آپ نے پہنا تھا وہ اتارا، دوسرا جبہ آپ نے زیر تن کیا، اور وہ جبہ لا کر آپ نے اپنے بھائیوں کو دیا اور فرما اذهبوا، لے جاؤ اسے، بقمیصی، قرآن کے الفاظ ہے نا، اذهبوا بقمیصی هذا، لے جاؤ میرے اس قمیص کو. اذهبوا جمع کا صیغہ ہے، میرے سارے بھائی، اذهب اذهبا اذهبوا، میرے سارے بھائیو یہ قمیص لے جاؤ، اذهبوا بقمیصی هذا، لے جاؤ میرے اس قمیص کو، فالقوه، هو قمیص، پھر ڈالنا، القا یلقی معنی ڈالنا، میرے ڈال دینا اسے اس قمیص کو، علی وجہ ابی، میرے باپ کے چہرے کے اوپر، کیونکہ ان کی بصارت ختم ہو گئی. فرما اذهبوا بقمیصی هذا فالقوه علی وجہ ابیہ یأتی بصیرا، ان کی آنکھیں آ جائیں گی. اور آگے قرآن یہی کہتا ہے کہ جب وہ قمیض لے کر گئے، حضرت یوسف علیہ السلام کا قمیض حضرت یعقوب کے چہرے پر ڈالا گیا، ہٹایا نہیں گیا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں بحال ہو گئی. کسی کا کرتا ایسا کرتا ہے تو دیکھیں، ہیں وہ انسان. اعلی حضرت امام سنت کا یہی ایک جملہ تھا کہ انسان نہیں انسان، وہ انسان ہیں. یہ عقیدہ پورا یہاں پر گیا، انسان انسان نہیں انسان، وہ انسان ہیں. یہ اللہ کی سرتاب قدم شان ہیں، یہ اپنے سر سے لے کر پاؤں تک یہ اللہ کی شان ہے. اللہ کی سرتاب قدم شان ہیں، یہ انسان نہیں انسان، وہ انسان ہیں. یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے. اب آپ دیکھیں، ایک ہی مطلب نے پورے عقیدے کو واضح کر دیا، تو یہ قرآن کریم فرقان حمید کی شان. ایک میں بڑی بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کرتا ہوں اور گفتگو کو ہم ختم کرتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سورہ آل عمران کے اندر بھی یہ واقعہ بڑا موجود ہے، اور عیسائیوں پر حجت قائم کرنے کے لیے، اور اس دور کے نصرانی بڑے حیران تھے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ بائبل پڑھی ہے نہ ہسٹری پڑھی ہے. بائبل بھی پڑھتے تو کون سی پڑھتے، اس محلے کی الگ ہے، اس محلے کی الگ ہے، اس محلے کی الگ ہے. اس دور میں تو خود ایک مخمصہ بنا ہوا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا ہے، کوئی کہتا خدا کے بیٹے ہیں، کوئی کہتا روح ہے، کوئی کہتا یہ ہے، کوئی کہتا خدا ہے. تو یہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر قرآن اترا، سورہ المائدہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ان کی کئی سو سال سے جس میں خود وہ پھنسے ہوئے تھے، کہ حضرت عیسیٰ کا مین انٹروڈکشن اور ان کا زاویہ اور ان کی حیثیت کیا ہے، تو سورہ المائدہ نے واضح کر دیا، عیسیٰ علیہ السلام مریم کے بیٹے ہیں رضی اللہ عنہا، اور اللہ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے ہیں اور روح اللہ ہیں، یہ بیان کر دیا. وہ ابن اللہ نہیں ہے، اللہ رب العالمین جل والا نے ان کو کن سے پیدا کیا ہے. اب یہاں پر ذرا جملہ سنیے گا، کیا خوبصورت مناظرہ ہے اللہ کا اس یعنی قرآن کے ذریعے. اب آپ دیکھیے، فرمایا گیا کہ عیسیٰ کون ہے، فرمایا عیسیٰ وہ ہیں کہ جو مریم کے بیٹے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا، سیدہ طیبہ عفیفہ پارسا مریم رضی اللہ، مریم بنت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ. اللہ فرما رہا ہے یہ مریم کے بیٹے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے کلمہ کن کے ذریعے ان کے بطن سے اس کو پیدا کیا. تمہارے پاس کیا دلیل ہے اس کے خدا کے بیٹے ہونے کی؟ وہ کہنے لگے کیسی بات کر رہے ہیں، بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں. تو جب بغیر کے باپ کے یہ پیدا ہوئے ہیں تو یہ خدا کے بیٹے نہیں. تو اللہ رب العالمین نے ایک دوسری جگہ فرمایا کہ آدم کو مانتے ہو نا؟ کہ لگے ہاں بالکل مانتے ہو. تو کہا عیسیٰ تو بغیر باپ کے پیدا ہوا، تو ان کے تو نہ ماں تھی نہ باپ تھا، تو ان کو خدا کیوں نہیں کہتے؟ یہ الزامی جواب سے ان کی دلیل کو قرآن نے توڑا ہے. اور یہ بہت خوبصورت مناظرہ ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا نجران کے عیسائیوں کے ساتھ، اور وہ پڑھنے کی طرح انہوں نے کہا، جب یہ پوچھا گیا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا کہ تم عیسیٰ کو خدا کہتے ہو یا خدا کا بیٹا کہتے ہو، تو باپ اور بیٹے میں مماثلت ہوتی ہے، انگلیاں ایک جیسی ہوتی ہیں، چہرہ ملتا ہے، آواز ملتی ہے، باڈی لینگویج ملتی ہے، اگر کچھ بھی نہ ملے تو کم سے کم ایک بات تو باپ اور بیٹے میں کومن ہے کہ باپ بھی کسی ماں سے پیدا ہوا ہے اور بیٹا بھی کسی ماں سے پیدا ہوا. انہوں نے کہا ہاں. تو کہا اگر عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں تو خدا کس سے پیدا ہوا؟ تو کہا کسی سے پیدا نہیں ہوا. تو کہا عجیب ہے جناب، کوئی چیز باپ کی بیٹے میں پائی نہیں جا رہی، اور کہہ رہے آپ کے جناب بیٹا جو ہے باپ کی طرح ہے، کس سے؟ تو یہ دیکھیں ایک بنیادی بات، کہا حضرت عیسیٰ کا چہرہ خدا کی طرح ہے؟ کہ لیکن نہیں. کہا ہاتھ پاؤں خدا کی طرح ہے؟ کہ لیکن نہیں، خدا کے تو ہاتھ پاؤں ہی نہیں ہے. تو کہا پھر خدا کے اگر بیٹے ہیں تو کیا چیز ایسی ہے کہ جو خدا کی اور ان کے اندر آ گئی؟ ایک چیز رہ جاتی ہے کہ باپ جس سے، باپ بھی ماں سے پیدا ہوا ہے اور بیٹا بھی پیدا ہوتا ہے. تو حضرت عیسیٰ تو پیدا ہوئے ہیں، تو کیا اللہ بھی پیدا ہوا ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں. تو کہا پھر مماثلت کیسی ہے؟ تو اس پر وہ خاموش ہوئے. اور ایک بات یہ تھی، ان سے پوچھا گیا کہ حضرت آدم کو تم قبول کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں، حضرت آدم کی رسالت پر ہم نبوت پر ایمان لاتے. تو کہا یہ بتائیے کہ حضرت عیسیٰ کے خدا ہونے کو آپ کو کس چیز نے مجبور کیا کہ آپ ان کو خدا کا بیٹا کہیں؟ تو انہوں نے کہا اس بات ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ان کے والد نہیں تھے، اور ایک بڑے عجیب طریقے سے وہ پیدا ہوئے ہیں، جس طریقے سے تناسل کا طریقہ، ولادت کا طریقہ نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں کہ آپ خود کہہ رہے ہو کہ جناب ان کی آستین کے اندر حضرت جبرائیل نے پھونک ماری تھی سیدہ مریم کے، یا آپ کے اوپر دم کیا تھا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ سیدہ مریم کے بطن میں تشریف لے آئے. تو کہیں عجیب طریقہ نہیں ہے؟ تو قرآن کہتا ہے اس سے عجیب طریقہ تو آدم کا ہے، یہاں تو ماں تھی تو عیسیٰ آ گئے. تو آدم کے لیے تو نہ ماں ہے نہ باپ ہے، تو تمہیں چاہیے کہ جناب جس کے صرف ابو نہ ہو تو آپ اس کو خدا کہہ رہے ہیں کہ بغیر باپ کے پیدا کر دیا. اور یقیناً عجیب ہے، معجزہ ہے، اللہ کی قدرت ہے، ہمارا ایمان ہے، کیونکہ تناسل کا طریقہ ماں باپ دونوں کے طریقے سے ہوتا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے والد نہیں ہے. تو فرمایا کہ جب والد نہ ہونے کی وجہ سے، یعنی ابویت اور باپ کی نسبت کے بغیر اگر خدا پیدا کرتا ہے تو تمہیں تعجب ہوتا ہے، تو تم اس کو خدا کیوں نہیں کہتے جسے خدا نے بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا کر دیا؟ تو اس پر وہ خاموش ہو گئے. حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، دیکھ سر میں نے عرض کیا آپ کے سامنے کہ نبی بشر تو ہوتا ہے لیکن کوئی بشر نبی جیسا. اس کی سب سے بڑی دلیل صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی زندگی آئیں. اب آپ دیکھیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب نصرانیوں کے درمیان، یعنی عام لوگوں کے درمیان، اس وقت بنی اسرائیل میں رسالت کا دعویٰ کیا، تو یہودی آپ کے دشمن تھے. اس دور میں طب کا بڑا دورہ تھا، اس شخص کو بڑا عزت والا سمجھتے تھے جو کسی خاص مریض کے لیے اچھی دوائی کا انتخاب کرے. اس وقت دو مرض بڑے تھے، یوں تھا کہ کثرت سے بچے نابینا پیدا ہو رہے تھے، اللہ اکبر، اور کوڑ کا مرض، برس کا مرض، جس سے گوشت جو ہے وہ گل گل کے بدن سے گر رہا ہے اور کوئی علاج اس کو کنٹرول نہیں کر پا رہا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہ بات کی کہ انی رسول اللہ علیکم، میں تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، انہوں نے کہا جی ہماری ضرورت اس وقت یہ ہے. انہوں نے فرمایا میں تمہیں ہدایت کی بات کر رہا ہوں، کہ سن لیں گے ہدایت آپ کی، اگر آپ رسول ہیں تو یہ جو ہمارے نابینا ہیں بچے پیدا ہو رہے ہیں اس کے لیے کوئی علاج نکالیے، اور یہ جو کوڑ کے مریض ہیں ان کے لیے کوئی علاج نکالیے آپ. تو حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تو بہت چھوٹی سی بات، ان کے بدن سے تو گوشت گر رہا ہے نا، اس کو صرف ٹھیک کرنا ہے. مجھے اللہ نے یہ قدرت دی ہے کہ جس کے بدن پر گوشت نہ بھی ہو تو میں گوشت چڑھوا دوں. کہنے لگے یہ کیسے ہوگا؟ کہا ہوگا. کہا آؤ. ایک کھلے میدان میں لے کر گئے، وہاں خشک مٹی جس کو بارش کا پانی لگ کر خشک ہو چکا تھا، ٹکری جس کو کہتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو اپنے ہاتھ سے بالکل نرم کر کے اس کو باریک باریک ریت کر دیا اور اس پر پانی ڈالا اور اس کو آپ نے گوندا، اور گوند کر ایک اس پر پرندے کی مورت بنائی. فرمایا دیکھو اس پر گوشت ہے؟ انہوں نے کہا جی گوشت تو نہیں ہے. کہ یہ کیا ہے؟ کہ مٹی ہے. کہ بس ٹھیک ہے، آپ ایگری کر رہے ہیں اس کا، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا یہ مٹی ہے. کہ یہ تمہارے جتنے ڈاکٹر اور طبیب بیٹھے ہیں جو لوگ روزانہ کوڑ کے مرض کے علاج کے پیچھے تمہیں نیا نیا بھاشن دیتے ہیں، ذرا ان کو بلا کر لاؤ. جب ان کو بلا کر لایا گیا، ان سے کہا گیا کہ دیکھو یہ مٹی میں گوند رہا ہوں اور یہ گوند دیا اور یہ شکل میں نے بنا دی دیکھو پرندے کی. کہاں؟ کہ اس کو کوئی ماجون کھلاؤ، کوئی اس پر پانی چھڑکو کہ یہ اڑنے لگے. انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم تو یہ جو بدن سے گوشت گر رہا ہے اس کو نہیں روک سکتے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. آپ ایک اونچے مقام پر گئے کیونکہ لوگ بہت جمع تھے، یعنی چھوٹے سے اسی گراؤنڈ میں اونچے ٹیلے پر گیا، تھوڑی سی ہائٹ پر، ہل پر گئے، اور وہاں پر بیٹھ کر آپ نے ہتیلی میں آپ نے اس طرح پرندے کو پکڑا اور پھونک ماری. قرآن مجید اس بات کو سورہ آل عمران میں ذکر کرتا ہے کہ انی اخلق لکم من الطین، میں تخلیق دیتا ہوں، بناتا ہوں مٹی سے. تین مٹی کو کہتے ہیں، توتے والی طا سے تین، اگر الف با تا سے تین پڑھیں گے تو انجیر کا معنی ہو جائے گا، اس لیے تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا چاہیے. اگر تین کہیں گے الف با تا سے تین، دو نقطے والے سے تین، تو اس کا معنی ہو جائے گا انجیر. وہ تین ہی وزیتون، اور تو تین تو کے ساتھ پڑھیں گے تو اس کا معنی ہوگا مٹی. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ وہ انی اخلوق لکم، میں اسے بناتا ہوں تمہارے لیے. انی اخلوق لکم من الطین، مٹی سے، کہیت التین، ایک پرندے کی شکل، اور اس کی ایک پکچر میں تمہارے سامنے بنا رہا ہوں، دیکھو بن گئے. فانفخو، نفخا ینفخو معنی پھونکنا، فانفخو فیہ، میں اس میں پھونکتا ہوں. فیکونو، پس یہ ہو جائے گا، طیرن، اڑتا ہوا، باذن اللہ، اللہ کے حکم سے. پھر آگے آپ نے فرمایا اس سے بڑی بات کروں؟ کہاں؟ فرمایا وہ انبئکم نبا، بہت بھاری بھرکم خبر کو کہتے ہیں. اما یتساءلون عن نبا، نبا کہتے ہیں خبر کو، نبا ان معنی خبر، انبا اس کی جمع، یعنی بڑی بھاری بھرکم جب خبر ہوتی ہے. خبر بھی عربی زبان کا لفظ ہے، اخبار بھی عربی زبان کا لفظ ہے، لیکن یہاں نبا حضرت عیسیٰ کہتے ہیں وہ انبئکم، میں تمہیں خبر دیتا ہوں. وہ انبئکم بما تاکلون، جو تم گھر سے کھا کر آئے ہو. وتدخرون فی بیوتکم، جو گھر میں ذخیرہ کر کے آئے ہو. اور یہاں پر فرمایا یہ نہیں کہ جو کھا کر آئے ہو، فرمایا جو کل کھاؤ گے اس کا بھی بتا دوں گا، جو پرسوں کھاؤ گے وہ بھی بتا دوں گا، جو ترسوں کھاؤ گے وہ بھی بتا دوں گا. وتدخرون، اب جو تم نے گھر میں ذخیرہ کیا ہے وہ بھی بتاؤں گا، تمہاری قومیں کیا ذخیرہ کرے گی وہ بھی بتاؤں گا. فرمایا وہ انبئکم بما تاکلون وتدخرون بیوتکم، فرمایا اور آگے فرمایا وہ احیی الموت باذن اللہ، اور میں اللہ کے حکم سے مردوں کو گویا کہ زندہ کر دیتا ہوں. یہ وہ شان ہے، دیکھیں وہ تمام میں ہیں بشری، وہ ہیں تمام میں انسانی، لیکن جو خدا نے یہ صفات ان کو دی ہے وہ کسی اور کو ملی بولیے نہیں ہے. ایک شخص مجھ سے کہنے لگا حضرت عیسیٰ نے تو یہ ساتھ میں لاحقہ لگایا ہے نا کہ فیکون طیرم باذن اللہ، کہ یہ پرندہ اڑے گا اللہ کے حکم سے. تو پتا چلا یہ اللہ کے حکم سے اڑا ہے، تو میں نے کہا آپ بھی ایک مٹی کا پرندہ بنائیں اور سو دفعہ پڑھیں اللہ کے حکم سے اڑ جا، اللہ کے حکم سے اڑ جا، لیکن نہیں اڑے گا. تو میں نے کہا میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے حکم ہی سے اڑا ہے، اور ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ ان کو یہ بناتا، آپ صرف قبول کر لو کہ اللہ انہیں ایسا آلہ بناتا ہے، بس زبان سے بولو. آپ تو اس بات پر بھی تیار نہیں ہو کہ اللہ ان کو آلہ بناتا ہے، اگر یہ بات نہیں کہتے وہ تو اللہ نے کیا ہے. میں نے کہا پھر وہ آپ کے ہاتھوں پر کیوں نہیں ہوتا؟ آپ باذن اللہ کی تسبیح کہہ کر لگے رہیے لیکن وہ پرندہ نہیں زندہ ہوتا. آپ پھونکے تو اگلا کھڑا نہیں ہوتا, کہتا جاتا ہے مسواک کر کے آئیے آپ, یہ کیا کر رہا ہے. تو میں نے کہا آپ پھونک مارے تو یہ حال ہوتا ہے, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھونک مارے تو مٹی کا پرندہ زندہ ہو جاتا ہے, اس چیز پر گوشت چڑھ جاتا ہے جس میں گوشت کا چڑھنا ممکن نہیں ہے. یہ وہ انبیاء کرام کی اضافی اوصاف جو اللہ رب العالمین نے ان کی ذات کے اندر ودیت کی ہوتی ہے. ہوتے وہ انسانی ہیں لیکن کوئی انسان ان کے مرتبے کا نہیں ہوتا. اب میں یہاں پر بات کو ختم کر رہا ہوں قرآن کی آیت سے. لوگوں کو یہ ہوتا ہے دیکھیں کیوں ہماری طرح نہیں ہوتے, کیوں ہماری طرح نہیں ہوتے. قرآن نے تو کہا ہے کہ قل انما انا بشر مثلکم, قل اے محبوب مصطفیٰ آپ بولو, آپ فرماؤ. توجہ سے پانچ منٹ اس بات کو سنیے. قل, الحمدللہ وہ توپیں خاموش ہو گئی, ابھی ان باتوں کی ضرورت نہیں ہے. علماء اہل سنت نے 40 سال لگا کر وہ دلائل کا پہاڑ کھڑا کیا کہ اب اس موضوع کو بھی کہتا نہیں, ہم بھی یہ نہیں کر رہے, ہم بھی کہہ رہے ہیں آلہ ہے. میں نے کہا بس اچھا, با ہمارا کام تھا قبول کروانا. اب دیکھو یہ آوازیں نہیں آتی, آتی ہے نہیں آتی. اسی دوراجی کے اندر 20 سال پہلے جب ہم آئے تھے تو آوازیں آ رہی تھی, لیکن اللہ کا شکر ہے بزرگوں کا صدقہ نہیں آتی آواز. اس لیے کہ سچ یہی ہے, یہ فرقہ واریت نہیں ہے, یہ گروہ بندی نہیں ہے, یہ اجتماعیت ہے. میری گفتگو کو میرا بھائی اگر نادان ہوگا تو وہ یہ کہے گا فرقہ واری. فرقہ واریت نہیں, یہ انبیاء کی عزت کا مسئلہ ہے, یہ اجتماعی مسئلہ ہے, یہ ذاتی مسئلہ نہیں ہے. یہ عجیب بات ہے, سب امت ایک بات کر رہی ہے آپ قبول نہیں کرتے, ایک بندے نے بیچ میں ایک پخ نکال دی اس کو قبول کرتے ہیں. جب ہم اس کو کہتے ہیں غلط کہہ رہے تھے تو فرقہ واریت. میں نے کہا جب سب سے ہٹ کر الگ بات کر رہا ہے تو اس نے فرقہ واریت پھیلائی ہے, یا جو ساری امت کی بات کر رہا ہے وہ فرقہ واریت پھیلا رہا ہے. غامدی صاحب ایسی ایسی بکواسات کر جاتے ہیں کیا مہران ہے. اب غامدی کا نام سن کے ان کے چیلے بھڑک رہے ہوں گے, لیکن میں نے کہا انتظار کرو پورا مہینہ زندہ رہا تو میں بتاؤں گا غامدی کی علمیت حیثیت کیا ہے. ساری امت ایک طرف کھڑی ہے, غامدی ایک طرف کھڑا ہے, غلط باتیں کرتا ہے, امت کا اجماع کا انکار کرتا ہے, حدیثوں کے انکار کی طرف چلا جاتا ہے. لیکن آپ دیکھیے وہ کہیں گے آپ نے غامدی کے خلاف کیوں بولا. میں نے کہا جو پوری امت صراط الذین انعمت علیہم, جن کے پیچھے چلنے کا حکم دیا گیا ہے, ساری امت سے ہٹ کر جو بات کرے آپ اس کو ہیرو کہتے ہیں. اگر واقعی میں آپ میں رتی برابر بھی انصاف ہے اور توازن ہے تو آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ 14 صدیوں سے امت جس نظریے پر چلی ہے, ہم اس کو چھوڑ کر ایک ایسے شخص کے پیچھے چلے جو لا ولد اور لا نسب قسم کا شخص, نہ کوئی اس کا استاد ہے, نہ اس کا کوئی شاگرد ہے, نہ اس کی کوئی حیثیت ہے, بس پیچھے چل پڑے, میڈیا اس کو اٹھا اٹھا کے لے چل رہا ہے. جس طرح ضیاء الحق صاحب نے جناب جو ہے وہ غلام پرویز کو مشہور کیا تھا کہ جناب اندھوں میں کانا راجا. فواد چودھری صاحب کچھ دن پہلے بکواس کر رہے تھے کہ علماء نے پاکستان نہیں بنایا. میں نے کہا عمران خان صاحب آپ نے بہت اچھا کیا کہ ان کو بھونکنے والی سیٹ سے ہٹایا آپ نے, اور وزیر داخلہ کی سیٹ سے ہٹا کر آپ نے دوسری سیٹ پٹایا, اس سے بھی ہٹا کر ان کو ٹھڈے لائن لگائیں, اس لیے کہ آپ کے نظریے کو بدنام کر رہے ہیں. فواد چودھری نے بھی ایک بکواس کی ہے, اس نے کہا کہ پاکستان بنانے میں تو علماء کا کردار کیا تھا. میں نے کہا آپ کے ابا بھی پیدا نہیں ہوئے تھے جب امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب قائد اعظم کی پشت پہ کھڑے ہو کر پاکستان کی تاریخ چلا رہے تھے. اب کیا بات کرتے ہیں؟ یہاں اورنگی ٹاؤن میں آرام فرمانے والے امیر المجاہدین حضور سیدنا عبد الحمید بدایونی رحمہ اللہ, تاریخ پڑھ کر دیکھیں نا آپ, سید قمر حضرت مولانا قمر الدین سیالوی کو پڑھ کر دیکھیں آپ, حضرت مولانا عبدالعلیم صدیقی مرٹھی کو پڑھ کر دیکھیں آپ, حضرت علامہ کاظمی شاہ صاحب کو پڑھ کر دیکھیں آپ. تو یہ وہ علماء کے پیر آف بھرچونڈی شریف کو پڑھ کر دیکھیں آپ, صبح سرد اس کا گواہ ہے. لیاقت علی خان صاحب مرحوم کے خطوط گواہ ہیں کہ اگر یہ علماء قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ نہیں ہوتے تو مسلم لیگ کو گاندھی پنپنے نہیں دیتا. فواد چودھری صاحب آپ جیسے لوگ ہوتے نا تو میں کہتا ہوں قائد اعظم آپ کو تو پہلے ٹھڈے مار کے نکالتے, کیونکہ آپ ملک کے توڑنے والے بنانے والے نہیں ہیں. تو ہم عمران خان صاحب کو کہتے ہیں آپ کا ویژن بہت اچھا ہے اور آپ اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں, تو ایسے فسادیوں کو اپنے ساتھ نہ رکھیں کہ جن کی شکل بھی فسادیوں جیسی, بات بھی فسادیوں جیسی. کتنی بڑی بات علماء سے, آپ آئیے آن لائن, آئیے ٹی وی پر آئیے, ہم آپ سے مناظرہ کرنے تیار ہیں. ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ علماء کی بات کرتے ہیں آپ, مر جاؤ گے جنازہ آپ کو علماء پڑھائیں گے. تمہیں کلمہ علماء نے پڑھایا ہوگا. سب سے زیادہ مرزا غلام احمد قادیانی کی حکومت میں جس مردود نے تائید کیے فواد چودھری تھا. توبہ استغفر اللہ, ملی کے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. تو یہ بات میں ضمن میں عرض کر کے ختم کر رہا تھا کہ تو یہ دیکھیں اجماع سے ہٹ کر, یہ میں بات اس لیے کھل کے کہہ رہا ہوں کہ مجھے آپ لوگوں کو مجھے اپنا مرید نہیں بنانا ہے, آپ کے سامنے بات کھول کر رکھنی ہے تو یہ ذہن نہ لائیں آپ. ہمیشہ بندہ اجماع کے پیچھے چلتا ہے, اکثریت کے پیچھے چلتا ہے. قرآن کریم نے یہ بات ذکر کی ہے کہ وہ لوگ جو مومنین کے طریقے سے ہٹ کر چلتے ہیں, مومنین کے طریقے سے ہٹ کر چلتے ہیں, وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُومِنِينَ, مومنین ایک طرف جا رہے ہیں, وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُومِنِينَ, وہ مومنین کے راستے سے ہٹ کر چل رہا ہے. اللہ فرماتا ہم اتنے ناراض ہوتے ہیں کہ سب کو ہدایت دیتے ہیں, لیکن جب وہ اجماع امت سے ہٹ کر چل رہا ہوتا ہے نا, اللہ فرماتا ہے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى, پھر دھکا ادھر ہی لگاتے ہیں جدھر وہ جا رہا ہے. یعنی یہ واحد شخص ہے جس کو خدا ہدایت نہیں دیتا, جو مسلمانوں کے طریقے سے ہٹ کر چلتا ہے, جو مسلمانوں کے طریقے سے بولیے ہٹ کر. فواد چودھری صاحب آپ کا منصب ہی نہیں ہے دین پر بولنا, آپ نور الحق قادری صاحب سے تقریر کروائیے نا. اور ہم یہ کہتے ہیں نور الحق قادری صاحب جو اس وقت مذہبی امور کے وزیر ہیں, ان سے ہم استدعا کرتے ہیں کہ ہمیں تحریک انصاف سے نہ کوئی بغض ہے نہ ہم سیاسی ہیں. ٹھیک ہے, جو ریاست میں وزیر اعظم آ گئے ان کو ہم نے قبول کر لیا, سب قبول کر رہے ہیں, ہم بھی ایک باشندے ہیں, ہم بھی قبول کر رہے ہیں, لیکن بات ایسی کرنا کہ جو ملک کے اندر پہلے اتنے نقصانات کھڑے ہیں, افواج پاکستان کی اتنی پریشانیاں ہیں, اور اتنی جناب جو ہے کہ وہ انڈیا کی جانب سے اور مخالفین کی جانب سے اتنے فسادات پیدا کیے جا رہے ہیں, اس میں پھر یہ رنگ روٹ قسم کے لوگوں کو لا کر کھڑا کیا گیا ہے. تو میں تو یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ عمران خان صاحب مولانا نور الحق قادری صاحب کو آگے لائیں اور ان سے پوچھئے کہ علماء نے کچھ کیا تھا کہ نہیں کیا تھا, اور نہیں کیا تھا تو فواد چودھری صاحب عمران خان صاحب کو سفارش کریں کہ مذہبی امور کی وزارت ختم کریں, اس لیے کہ علماء نے تو پاکستان بنایا ہی نہیں, علماء نے پاکستان بنایا نہیں. یہ بات سن سن کر وہ اپنے شرم سے کروٹ لے رہے ہوں گے, ان کو چاہیے اپنے مات سے رجوع کریں اور اصل جو پاکستان کے اندر جو فضا اس پر غور کریں, ایسے کامنٹس نہ کریں کہ جس سے اجتماعیت منتشر ہو جائے. ہماری معیشت پہلے کہاں جا رہی ہے بیکار بیان دینے سے. آپ کے وزرا کہہ رہے ہیں ڈالر تو 145 پہ پہنچے گا, کل کیا ہوگا ہمیں پتا نہیں ہے. میں نے کہا قوم اس کو بھی ہضم کر جاتی ہے, قوم جس چیز کو ہضم نہیں کرتی نا وہ مذہب کا ایشو ہوتا ہے. تو لہذا خدا کے واسطے ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی حکومت چلے اور جو وعدے ہیں وہ مکمل ہوں, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم کسی معاملے میں جو عقیدے اور نظریے کی بات ہو اور ایک ذمہ دار بندہ اس منصب پر آ کر بات کرے کہ جو اس منصب کا اہل نہیں تھا, تو اس کے خلاف نہ بولنا. تو یہ مصلی کیوں ہے اور یہ محراب کیوں ہے, یہ خلاف بولنا نہیں ہے, یہ حق کی ایک آواز اٹھانا ہے. ایک بندہ جب جھوٹ بول جائے اور لوگ اس کو کوریج دیں, تو ہم کم سے کم سچ بات کو, جو قائد اعظم کی محبت علماء کے ساتھ رہی, جو جناب ان سے پوچھئے قائد اعظم کا جنازہ کس نے پڑھایا, ان سے پوچھئے قائد اعظم عید کی نماز کس کے پیچھے پڑھتے تھے. آپ کو تو کبھی ہم نے نماز پڑھتا ہوئے بھی نہیں دیکھا, لیکن قائد اعظم کی تو نماز کی پھر بھی فوٹو موجود ہے. کہتے قائد اعظم لبرل تھے, میں نے کہا لبرل ہو کر بھی وہ سر پہ ٹوپی رکھتے تھے, پتہ نہیں کیسے لبرل تھے. توجہ ہے آپ کی, جھوٹ بولتے ہیں. قائد اعظم کے خطبات موجود ہیں, بڑی نیک شخصیت تھی وہ, ان کے خطبات موجود ہیں. جب ان کو علماء نے پوچھا کہ پاکستان بنے گا تو آپ قانون کون سا لائیں گے, ان کے خطبات موجود ہیں. ابھی یہ آپ دیکھیے جو شارع فیصل پر جو ان کا لائبریری موجود ہے, وہ کون سی جگہ ہے جناب, جہاں شارع فیصل ختم ہو جاتا ہے ہمارا, تو لیفٹ ہینڈ پر جی قادی اعظم ہاؤس, اس میں لائبریری موجود ہے. چلیے ہمارے ساتھ, ہم وہاں سے قادی اعظم کی خطبات آپ کو دکھانے تیار ہیں, جس میں انہوں نے کہا کہ آپ مجھ سے کیا بات کر رہے ہیں, پاکستان کا قانون کیا ہوگا. پاکستان کا قانون وہی ہوگا جو خلفاء راشدین کا قانون تھا. ایسی بات کوئی بے دین آدمی کرتا ہے؟ توبہ توبہ توبہ. اللہ رب العالمین جل وعلا آسانی بیان فرمائے. انشاءاللہ اس ایشو کو پھر ہم جو مزید جو اس کے درمیان کی باتیں ہم کل ذکر کریں گے, وقت ہمارا مکمل ہو گیا ہے. لیکن یہ ساری باتیں اس لیے کی گئی ہیں کہ ہم زمین کے نیچے کی باتیں بھی کریں, آسمان کے اوپر کی باتیں بھی کریں, اور زمین کے اوپر کیا ہو رہا ہے اس کی بھی بات کریں. قبر میں کیا ہوگا یہ ڈسکس کریں گے, آسمان کے اوپر کیا ہوگا جنت میں یہ بھی ڈسکس کریں گے, لیکن زمین کے اوپر کیا ہو رہا ہے اس کو بھی ڈسکس کریں گے. تنقید کی نظر سے نہیں, بانٹنے کی نظر سے نہیں, انتشار کی نظر سے نہیں, شعور کی نظر سے. کیونکہ ہمارا یہ کوئی سکورنگ یا سیاسی ایشو نہیں ہے, لیکن جو چیز آئے گی سامنے تو اس پر بات تو کی جائے گی نا. وہ ایک عورت بیٹھ کر حضرت معاویہ کے لیے بات کرے ہیں, کہہ دے ان کی حکومت کا تو کچھ بھی نہیں ہے. میں نے کہا آپ کی حکومت کیا ہے کہ سزائیں بھگت رہے ہیں آپ, اور آپ حضرت امیر معاویہ کے لیے ہلکے الفاظ بول رہے ہیں. تو جب آپ بزرگوں کو چھیڑیں گے تو پھر ہمارے نزدیک نہ کوئی شہیدہ رہے گا نہ کوئی شہید رہے گی. پھر ہم کھل کے بات کریں گے کہ جس کو آپ شہید کہہ رہے ہیں ان کی کیا ویلیو تھی, جن کو آپ شہیدہ کہہ رہے ہیں ان کی کیا ویلیو تھی؟ پھر تو پھر ہمیں بھی ایک آزادی ہوگی نا بات کرنے کی، توجہ ہے؟ تو لہٰذا ہم سیاسی لوگ نہیں ہیں، نہ اس مسئلے میں ہم پڑھنا چاہتے، لیکن وہ چیزیں جس نے پاکستان کی اقدار کو سنبھال کر رکھا ہوا ہے وہ ان بزرگوں کی یادیں ہیں، 65 کے شہداء کا خون ہے، افواج پاکستان کی جد و جہد ہے، علماء کاملین کی وہ فکر ہے، آئین پاکستان کی بالادستی ہے، اس ملک کے اندر نظام مصطفی کی فکر ہے، یہ وہ دیواریں ہیں جس نے پاکستان کو سنبھال کر رکھا ہے، لہا یہ چھوٹے موٹے ایشو جو ہیں یہ تو ہوتے رہتے ہیں، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس پر آپ گویا کہ میں اور آپ غور کریں اور اس بات کو دیکھیں کہ دہشت گردی کو اگر ہم نے کنڈیم کرنا ہے اور اس کو روکنا ہے تو ہم اپنے لوگوں کو ناراض کر کے اس میں اور فساد پیدا نہ کریں، بلکہ قوم کے اندر پاکستان حب الوطنی کے جذبے کو برقرار رہے، ایسے فواد چودھری جیسے کچرے آتے رہیں گے چلے جائیں گے، ہوتا کچھ بھی نہیں ہے، پاکستان انشاءاللہ ہمیشہ ہی رہے گا، یہ ہمیشہ رہنے کے لیے بنا ہے۔ تو آج کے درس میں ہم نے آپ کے سامنے جو بات کی ہے وہ انبیاء کے تعارف کے حوالے سے مختصر بات کی، کنکلوڈ کر رہے ہیں اس کو ہم، قصص الانبیاء کیوں ضروری ہے اس لیے ہم نے آپ کے سامنے بات کی، نبی کون ہوتے ہیں اس لیے ہم نے بات کی ہے، آگے کا عقیدہ انشاءاللہ العزیز کل درس تراویح کے بعد ذکر کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ پاکستان کو سلامت رکھے، افواج پاکستان جو جد و جہد کر رہی ہے نظام کے لیے، اللہ اس کے لیے آسانی رکھے، ہر ادارے کے لیے اللہ آسانی رکھے، اور یہ رمضان شریف اللہ رب العالمین پورے وطن کے باشندوں کے لیے امن کا ذریعہ بنے، دہشت گردی، بربریت، جلاؤ، گہراؤ، ان تمام چیزوں سے اللہ رب العالمین اس ملک کے ہر نوجوان کو، ہر فرد کو محفوظ رکھے۔ معیشت کے لیے جو حکومت کوشش کر رہی ہے اللہ کرے وہ مخلص ہوں، اور اگر وہ مخلص ہیں تو اللہ برکت عطا فرمائے، اور جلد اللہ رب العالمین ہمیں اس بحران سے نکالے، اور تاجروں کے لیے اللہ رب العالمین برکتیں دے، عافیت دے، اور قناعت و صبر و شکر دے، جو طلباء اسکولوں میں، مدرسوں میں، کالجوں میں پڑھ رہے ہیں اللہ رب العالمین ان میں علم نافع عطا فرمائے، ایک قوم اور ایک نظریہ بن کر ہمیں دین اسلام کی، پاکستان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، آج کے روزے کو، آج کی تراویح کو اللہ قبول فرمائے۔ سیدہ زہرا پاک کا یوم آگے شروع ہو رہا ہے، لیکن ہم انشاءاللہ اتوار کے دن سید النساء العالمین سیدہ بطول زہرا رضی اللہ تعالی عنہا 12 تاریخ کو انشاءاللہ العزیز ہم سیدہ زہرا پاک کا مکمل ایک مفصل یوم کریں گے، تو اللہ رب العالمین ہمیں ہماری زندگی کے اندر اگر اللہ نے اپنے اللہ کے علم میں یہ ہے کہ ہمارے لیے وسعت ہے تو اللہ رب العالمین ہمیں اس شرف سے نوازے، جہاں شرف ہمیں روزے رکھنے کا مل گیا، مسجد میں حاضر ہونے کا مل گیا، اللہ رب العالمین ذکر اہل بیت سے ہمیں نوازے اور ذکر صحابہ سے اللہ ہمیں نوازے، اور دعا کیجئے جو بیمار ہیں اللہ انہیں صحت کامل عاجل عطا فرمائے، اس مجمع میں جو بیمار ہیں، پریشان ہیں، اور جو نہ گفتگے حالات رکھتے ہیں اللہ آسانی فرمائے، تمام عالم اسلام پر اللہ آسانی فرمائے، ویب سائٹ پر براہ راست ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، ہماری مائیں، ہمارے دوست جو اس وقت شامل درس ہیں، اللہ رب العالمین جل والا تمام کے لیے آسانی فرمائے، دلی مراد قبول فرمائے، رمضان شریف کی برکت سے اللہ رب العالمین ہمیں روح و فکر کا تقویٰ عطا فرمائے اور عبادت پر ہمیں مستعد دے، یہ مہینہ عبادت کا بھی ہے اور تعلیم حاصل کرنے کا بھی ہے، اللہ ہمیں ہر قسم کی سستی اور کاہلی سے بچاتے ہوئے ایک جہاد کبریٰ فی سبیل اللہ کا سپاہی بناتے ہوئے عبادات کو بھی مکمل طور پر ادا کرنے کی، اور تعلیم اور یہ جو مدرسے لگ رہے ہیں اللہ رب العالمین اس کے ذریعے اپنی نالج کو مزید زیادہ سے زیادہ بڑھانے کی مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے، سختیوں سے اللہ ہمیں بچائے، آزمائش سے اللہ رب العالمین ہمیں بچائے، جو آخری ہچکی ہو کلمے پر خاتمہ ہو، علماء کی سنگت کے ساتھ ہو، مشائخ کی سنگت کے ساتھ ہو، اور خاتمہ ہمارا اولیاء کے پرچم تلے ہو، کل قیامت کے دن آقا کریم کی غلغلے والی، شہرت والی شفاعت کا حصہ اللہ ہمائیں، ہمارے بچوں کو، ہمارے والدین کو، تمام امت مسلمہ کو اللہ عطا فرمائے، پاکستان کو اللہ سلامت رکھے، اور پاکستان کے بانیین اور پاکستان کے لیے جد و جہد کرنے والے جو آج اس دار فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، ان کی قبور پر بھی آج کی اس گفتگو کا اجر پیش کرتے ہیں، ان تمام شہداء کو، ان تمام نیک لوگوں کی روحوں کو اللہ رب العالمین ان کے مدارج بھی بلند فرمائے۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، کلمہ شریف پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، Thank you.